لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس موضوع پہ کچھ اور بھی فرمایا. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب نو عمری میں وصال پا گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے یہ فرمایا, لو آشا لکان صدیق النبی, یا اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً سچا نبی بنتا. آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں, اب ان کو تضاد نظر آیا نا حدیث لا نبی آبادی نہیں اور اپنا بیٹا زندہ رہتا تو نبی بن جاتا, بظاہر بڑا تضاد ہے. آج کل کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس لیے مار دیا کہ بڑا ہو کے نبی نہ بن جائے. پرانے علماء جو زیادہ متقی اور زیادہ عالم تھے انہوں نے اس کو کلیتاً رد کر دیا اس توجیہ کو, کیونکہ خدا تعالیٰ کی شدید گستاخی ہے یہ ماننا کہ کسی کو نیکی یا مرتبے سے محروم کرنے کے لیے مار دے. بدی یا بد انجام سے محروم کرنے والا خدا تو ہمیں ملتا ہے, لیکن نیکی یا بڑے مرتبے سے محروم کرنا موت کے ذریعے, یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. چنانچہ ملا علی قاری اسی حدیث کی توجیہ کرتے ہیں اور بڑی پیاری توجیہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ حدیث لا نبی آبادی کے منافی نہیں ہے, کیونکہ لا نبی میں جو بادی کا لفظ ہے عوام الناس اس کو سمجھتے نہیں. اس حدیث کی روشنی میں, یہ حضرت ابراہیم والی حدیث کی روشنی میں وہ کہتے ہیں یہ بات اہل علم پر خوب کھل گئی ہے کہ بادی سے مراد مخالف ہے مجھے چھوڑ کر, اور یہ بھی قرآنی محاورہ ہے. فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون, اس بات پر وہ اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد ایمان لائیں گے. یہ حدیث یہ آیت کوٹ کی ہے گزشتہ علماء نے. کہتے ہیں اب بعد کا مطلب مخالفت کے سوال لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کا بعد ہے ہی کوئی نہیں, زمانے لحاظ سے تو خدا کا کوئی بعد نہیں. چنانچہ عربی محاورے میں بعد کا معنی مخالف اور کسی کو چھوڑ کر اس کے سوا ہونا ہے. تو اس حدیث حضرت ابراہیم والی حدیث کی روشنی میں وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, یعنی آپ کی امت سے ہٹ کر آپ کی غلامی سے باہر کبھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ جو معنی ملا علی قاری نے لیا اس میں وہ تنہا آواز نہیں, بلکہ اتنے بڑے بڑے امت کے علماء اور بزرگ بینی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا رسالہ ایک دفعہ میں نے شائع کیا تھا, وہ شاید لاہور کی جماعت سے مل جائے, جو دوست لینا چاہیں تاریخی مطالعے کے لیے وہ لے سکتے ہیں. اس میں شیعہ ائمہ کے حوالے بھی ہیں اور سنی گزشتہ ائمہ کے حوالے بھی ہیں, جو اہل عرب تھے یا عربی دان تھے اور بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں جن کو ساری امت آج بزرگ تسلیم کرتی ہے. وہ یہ بات چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ بول کر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے, یہ قول ہے ان کا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری صاحب شریعت نبی ہیں اور آپ کا سکہ قیامت تک جاری رہے گا, آپ کی غلامی سے آزادی میں کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا. ہاں جو شریعت محمدیہ میں ہو اور آپ کی غلامی میں نبوت اس کو عطا ہو یہ بعید نہیں ہے اور آیت خاتم النبیین کے مخالف نہیں ہے. وہ جو حضرت ابراہیم والی حدیث ہے اس کی ایک اور بڑی پیاری توجہ یہ پیش کی گئی کہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت خاتم النبیین کا علم دیا گیا پانچ میں, یعنی پانچ میں یہ آیت نازل ہوئی پانچ ہجری میں, اور حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں نہ فوت ہوئے ہیں بات کہتے ہیں آٹھ کے آخر پر یا نو ہجری کے آغاز میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فقرہ فرما رہے تھے تو آپ کے ذہن پر کلیتاً خاتم النبیین کا مفہوم روشن تھا. اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے تو حضور کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ابراہیم اگر ہزار سال بھی زندہ رہتا تو نبی نہ بن سکتا, کیونکہ نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہوگی, ہر قسم کی نبوت بند ہوگی. حضور یہ فرمانے کی بجائے فرماتے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو نبی بنتا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمیت کا جو مفہوم سمجھا اس سے یہ منافی نہیں تھی بات. چنانچہ یہ جتنے علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نیا فکرہ نہیں کھڑا کیا ہوا, انہوں نے قرآن کریم کے گہرے مطالعہ اور ان احادیث کے مطالعہ کے بعد جو میں نے بیان کیے ہیں یہ استنباط کیا ہے. جہاں تک لفظ خاتم کا تعلق ہے اب میں اس کی گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ لفظ خاتم پر جب تک گفتگو نہ ہو پوری طرح دل مطمئن نہیں ہو سکتے. لفظ خاتم عربی محاورہ ہے، یہ پنجابی کا لفظ تو نہیں ہے. خاتم مضاف ہوتا ہے ایک جنس یا ایک نوع کی طرف، النبیین مثلا وہ جنس ہے، اسی طرح حکماء ہیں خاتم الحکماء کہا جاتا ہے، اسی طرح اطباء ہیں عرب خاتم الاطباء بھی کہتے ہیں، اسی طرح علماء ہیں عرب خاتم العلماء بھی کہتے ہیں، اسی طرح اولیاء ہیں عرب خاتم الاولیاء بھی کہتے ہیں. عرب تو عام عرب تو درکنار. تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء، کو ان دونوں جگہ میں استعمال کر لیا. اگر کوئی انسان جستجو چاہتا ہو اور تحقیق کے حق چاہتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ عرب خاتم کے محاورے پر غور کرے، اور سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے استعمال پر غور کرے، کیونکہ سب سے زیادہ روشنی حضور اکرم کے استعمال سے مل سکتی ہے. اب میں اس کے لیے آسان حل یہ تجویز کرتا ہوں کہ اس فرمان نبوی میں دونوں حصوں میں خاتم کا ایک معنی کر کے دکھا دیں. اگر خاتم کا معنی وہی ہے جو آج کل کے علماء جماعت احمدیہ سے زبردستی منوانا چاہتے ہیں، میں آج کل کے علماء اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس قطعی ثبوت اس بات کے موجود ہیں کہ گزشتہ صدیوں کے علماء نے یہ معنی نہیں کیے تھے، اور وہ میں اس کا دیندار ہوں. جیسا کہ میں نے کہا رسالہ موجود ہے، جو چاہے جماعت لاہور سے وہ رسالہ طلب کر سکتا ہے، اس میں تمام پرانے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. تو اب رہا یہ سوال خاتم کا کیا معنی ہے. اگر خاتم کا یہ معنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور زمانی لحاظ سے یہ آخری نبی ہے جس کو دنیا دیکھے گی، تو آپ یہ معنی کر لیجئے. خاتم الاولیاء کا بھی پھر یہی معنی کرنا پڑے گا، کیونکہ لفظ خاتم اسی طرح مضاف ہے اولیاء کی طرح. ترجمہ پھر یہ بنے گا دیانتداری سے کہ اے علی، تجھ پر ولایت ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اور تیرے بعد قیامت تک امت کسی ولی کا منہ نہیں دیکھے گی، اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی اور قیامت تک میرے بعد کوئی امت کسی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی. کسی معنی میں اگر یہ معنی درست ہے تو پھر بات یہاں نہیں ٹھہرے گی اور آگے چلے گی. پھر عربوں نے جہاں جہاں بھی استعمال کیا ہے خاتم الاطباء کا لفظ، خاتم الشعراء کا لفظ، مثلا متنبی کو کہا گیا، ابو علی سینا کو خاتم الاطباء کہا گیا، کسی کو خاتم الحکماء کہا، کسی کو خاتم الخطباء کہا، تو ساری فضیلتیں امت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں. اصل مفہوم اگر آپ اس کا معلوم کریں گے تو پھر معنی درست بیٹھیں گے، اور ہر جگہ درست بیٹھیں گے. اصل خاتم کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین، چوٹی کا جو اپنے مضمون میں سند ہو جائے اور آخری حرف شمار ہو، اس کو عرب خاتم کہتے تھے. اور یہ معنی ایسا ہے جو ہر مضمون پر صحیح بیٹھ کر دکھائے گا. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اے علی، میں نبیوں کا سردار ہوں، مجھ سے بالا نبوت کا کوئی مقام نہیں. کوئی نبی کسی زمانے کا بھی ہو، وہ مجھ سے ادنا تو ہے، مجھ سے اعلیٰ نہیں. اسی طرح تو اولیاء کا سردار بنایا گیا ہے، تجھ پر ولایت اسی طرح ختم ہو گئی جس طرح مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. یہ تو ہے قرآن کا محاورہ اور حضور اکرم کا محاورہ. اور کیونکہ قرآن اور آن حضرت کی نظر خدا سے علم پا کر قیامت تک کے لیے اور گزشتہ زمانوں پر بھی ہے، اس لیے یہاں خاتمیت میں بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن انسان بھی جب استعمال کرتا ہے لفظ خاتم تو معنی وہی رکھتا ہے. جب عرب کسی کو خاتم و شعرا کہتا تھا، آج تک متنبی کی دیوان پہ یہی لکھا ہوا آپ پائیں گے، تو مراد یہ تھی کہ متنبی ہمارے نزدیک ایک ایسا شاعر ہے جس نے شاعری میں آخری مقام حاصل کر لیا اور ایسا کمال حاصل کیا کہ اس کے بعد کوئی شاعر اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جس چیز کو آپ خاتم کہتے ہیں اس میں ایک سند کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مضمون میں آخری قول رکھتا ہے، آخری سند رکھتا ہے، یعنی دوسرے لوگ اس پر پرکھے جاتے ہیں، وہ دوسروں پر نہیں پرکھا جاتا. مثلا متنبی اگر آخری شاعر تھا، خاتم تھا، تو معنی یہ ہے کہ دیگر شاعروں کی شاعری اس کی شاعری پر پرکھی جائے گی، دیگر شاعروں پر اس کی شاعری نہیں پرکھی جائے گی. یہ سند ہے اور یہ افضل ہے. انہی معنوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اسوہ بنائی گئی اور آخری حرف قرار دی گئی. کوئی دنیا کا نبی یا اس کی امت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نبوت اور طرح کی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط. یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تمہاری اور طرح کی ہے تمہاری غلط ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خاتم ہے. دوسرا خاتم کا معنی ہے انگوٹھی, اور عرب ان معنوں میں بھی لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہیں. انگوٹھی انگلی کی زینت ہوتی ہے, اور گزشتہ تمام بزرگوں نے جو خاتم کے مختلف معنی پیش کیے ہیں وہ میں نے اس چھوٹے سے رسالے میں درج کیے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خاتم کہا گیا تو مراد یہ تھی کہ آپ زینت زمرہ انبیاء ہیں. آپ اگر نہ آتے تو ان انبیاء کے چہرے پہ کوئی رونق نہ رہتی, باقی ساری مجلس جو انبیاء کی سجی ہوئی تھی یہ اسی طرح بے رونق رہتی جس طرح دلہن کی انگلی سے انگوٹھی اتار لیں تو انگلی خالی خالی اور بے رونق اور پھیکی پھیکی دکھائی دیتی ہے. تو خاتم کا بالکل یہی معنی عرب ہر جگہ استعمال کرتا ہے, یعنی شعراء کا خاتم مراد ہے جو شعراء کے زمرے کی رونق ہے. تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو مراد یہ تھی کہ یہ آیا ہے تو انبیاء کی محفل میں رونق آئی ہے, یہ نہ ہوتا تو اس کے بغیر یہ محفل سنی سنی اور بے رونق تھی. خاتم کے یہ معنی کرنا کہ زمانی لحاظ سے آخری ہے یہ کسی عرب محاورے سے ثابت نہیں, اور اگر آج بھی آپ اس بات کو آزمانا چاہیں, اگر دیانتداری سے آزمانا چاہیں اور کسی کو خبردار نہ کریں کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں, تو ہر آدمی کے بس میں ہے وہ فوراً اس بات کو آزما سکتا ہے, آسانی سے معاملہ حل ہو جائے گا. ہم تو گفت و شنید کے لیے اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, تو مناظرہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو طریق بتاتا ہوں کہ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے, جو صاحب علم نہیں ہیں جن کو زیادہ عربی نہیں آتی, خاتم کا مفہوم ان کو سمجھانے کے لیے آسان طریق ہے. آپ کوئی سا ترجمہ اردو کا ایسا کریں جس میں زمانی لحاظ سے آخر کے معنی ہوں. مثلا بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کا آخری بادشاہ تھا, یہ تو مسلمہ بات ہے, اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں آیا, اور کسی عرب سے اس کا عربی میں ترجمہ کروا لیں, کسی عربی دان سے غیر عرب بھی ہو اس کا عربی میں ترجمہ کروا لیں, ایک بھی ان میں سے اگر عربی جانتا ہوگا اس کا ترجمہ خاتم السلاطین من سلاطین المغلیہ نہیں کرے گا, کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلاطین میں سے خاتم السلاطین تھا, کر ہی نہیں سکتا کوئی, کیونکہ آخری تو کمزور تھا بےچارا. جب سلسلوں کا آخری ہوتے ہیں ان معنوں میں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آخری افضل ہو, یہ وہم پیدا ہو گیا دل میں, بسا اوقات تو آخری ادنا ہوتے ہیں, اس لیے خاتمیت ادنا کو قبول ہی نہیں کر سکتی. پس خاتمیت زمانے سے آزاد ہے, یہ معنی نکلتے ہیں خاتمیت کے. آپ کوئی اور ترجمہ کر کے دیکھ لیں. ایک دفعہ میں نے انگلستان میں ایک ہمارے عرب پروفیسر تھے مسٹر ڈوری, انہوں نے ترجمہ میں یہ لکھوایا کہ فلاں بادشاہ خلفائے بنی امیہ میں سے آخری خلیفہ تھا. میں نے عمدن خاتم الخلفاء ترجمہ کیا اور اس کو انہوں نے کاٹ دیا, کیونکہ جب جنس کی طرف خاتم مضاف ہوتا ہے تو ہمیشہ بہترین کے معنوں کے ساتھ مضاف ہوتا ہے, ورنہ اس کے معنی کوئی نہیں کرتے. تو آپ کے لیے کھلا موقع ہے, آپ یہ آزمائش کر کے دیکھ لیں, کسی جگہ لفظ آخری کے معنی کو عربی میں ترجمہ کروا کے دیکھیں, وہاں لفظ خاتم استعمال نہیں ہوگا, اس لیے کہ خاتم میں زمانہ پایا ہی نہیں جاتا, یہ ماضی پر بھی حاوی ہے جس طرح مستقبل پہ حاوی ہے. اور یہ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ خاتم ہیں ہر زمانے میں, جب ابھی تشریف نہیں بھی لائے تھے تب بھی خاتم تھے. چنانچہ حضور اکرم خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم تو خاتم النبیین و آدم و منجدل بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی خاتم تھا جبکہ آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں لگ پت کروٹیں بدل رہا تھا. پانی اور مٹی کے درمیان آدم کا وجود ابھی اپنی شکلیں بھی نہیں ڈھال سکا تھا کہ میں خاتم تھا. تو وہ زمانہ جو میں نے کیا ہے وہ اس لیے درست ثابت ہوتا ہے کہ بین ہی حقائق کے تاریخ سے بھی ثابت ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سند اس کو شامل ہو گئی. یعنی خاتم زمانے سے آزاد ہوتا ہے, ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں تو اچھا پیدا نہیں ہو سکتا, پہلے سے پیدا ہوگا. مراد خاتم سے یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں سب سے افضل ہے. اور آخری کا معنی اس لیے یہاں جائز نہیں ہوگا زمانے کے لحاظ سے کہ پھر آدم سے پہلے اگر حضور اکرم خاتم تھے تو پھر کوئی نبی بھی نہیں آنا چاہیے تھا. پھر آدم کیوں آیا, پھر نوح کیوں آئے, پھر ابراہیم کیوں آئے, موسیٰ اور عیسیٰ کیوں آئے, سارے سلسلے بند ہو جانے چاہیے. تو حضور نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ خاتمیت کی تشریح فرما دی کہ زمانے سے پاک ایک صفت ہے جو اعلیٰ کے سارے معنی رکھتی ہے, لیکن زمانی حدود سے بالا اور مستغنی ہے. ان معنوں میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم مانتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ مرزا صاحب کو ہم کن معنوں میں نبی مانتے ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے تو فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی گستاخی ہے, یا حضور اکرم کی شان میں کوئی حرف ہے, یا اس کے برعکس معاملہ ہے. جب آپ اس وضاحت کو سنیں گے تو ساری خاتمیت کی بحث ہی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے, کیونکہ معاملہ خوب کھل جائے گا. ہم حضرت مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں اور مسیح موعود مانتے ہیں. ایک ہی شخص میں یہ دو مقامات اکٹھے تسلیم کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر نے یہ سن رکھا ہے کہ مسیح اور ہوگا اور مہدی اور ہوگا, لیکن آپ میں سے شاید کم نے یہ حدیث سنی ہو ابن ماجہ کی کہ لل مہدی و الا عیسیٰ, کہ مہدی کے سوا عیسیٰ اور کوئی نہیں ہوگا. یہ حدیث خاموشی سے چلی آ رہی ہے امت میں, کسی ایم بی نے تو نہیں بنائی پہلے جا رہی, اور کسی کا مقصد نہیں تھا کیونکہ کسی مادی کے دعوے دار نے مسیح کا دعوی نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے واقعتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا, ورنہ کسی جھوٹے کا مقصد ہی کوئی نہیں ایسی حدیث بنانے کا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ دراصل مسیحیت ایک لقب ہے اور مادویت بھی ایک منصب ہے, اور یہ دونوں منصب ایک ہی وجود میں اکٹھے ہونے تھے. اسی لیے حضور نے فرمایا لال مہدیو الا عیسیٰ, اور یہ دونوں منصب امتی نبوت کے منصب ہیں, یہ ہم ثابت کرتے ہیں. اور چونکہ غلامی کے منصب ہیں اس لیے گستاخی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مثلا حضرت مسیح کے متعلق تو تمام علماء تسلیم کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ پہلا مانتے ہیں لیکن جب بھی آئے گا ہوگا نبی, اسے تو کوئی انکار نہیں کرتا. مولوی محمد شفیع صاحب اکاڈمی نے تو بڑا سخت فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ مانے کہ مسیح آئے گا اور سلب النبوت ہو جائے گا, نبوت گھر چھوڑ آئے گا آسمان پہ, تو وہ مان پکا کافر ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نبوت واپس طلب ہوا ہی نہیں کرتی, یہ ایسی محبت ہے جو کبھی واپس نہیں لی جاتی. اس مسلمہ کے بعد جب یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا اور بار بار تکرار پاتے ہیں, تو امت میں سے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کہیں ہم کہیں نہیں ہوگا. جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور اکرم نے جن معنوں میں بھی نبی اللہ کہا, ایک شوشہ بھی اس سے بڑھ کر اس شخص کا مقام نہیں ہے جس کو ہم مرزا غلام احمد مسیح موعود کہتے ہیں. حضور اکرم بہتر جانتے ہیں کہ کن معنوں میں فرمایا, لیکن جن معنوں میں بھی فرمایا نبی اللہ کو ضرور فرمایا. اور اس بریکٹ کے ساتھ ہم مسیح کو نبی اللہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے جن معنوں میں بھی نبی اللہ قرار دیا ان معنوں میں یہ لازمن نبی ہے. دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور کے جاری کردہ القاب کو واپس پھینک سکے. جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے, ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کان کو چاہے ادھر سے پکڑیں چاہے ادھر سے پکڑیں, بات پھر امتی نبوت پر ہی جا کے پہنچے گی اور اس سے آپ واپس آ ہی نہیں سکتے کسی طرح. امام مہدی کا جو منصب آپ تسلیم کرتے ہیں یا آپ کو بتایا جاتا ہے, وہ حقیقت میں امتی نبوت کا منصب ہے, اس سے کم کا منصب ہی نہیں بنتا. کیونکہ مجددین میں اور امام مہدی میں ایک فرق ہے, اور وہ وہی فرق ہے جس کی طرف سوال میں بھی اشارہ میں نے خود وضاحت کر دی تھی کہ مجددین کا ماننا ضروری نہیں ہے اور وہ مامور من اللہ نہیں ہے, اور خدا خود ان کی امامت کا اعلان نہیں کرتا. اس لیے جس کو خدا وہی کے ساتھ امام مقرر نہ کرے اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ زبردستی لوگوں کو منوائے. لیکن امام مہدی کے متعلق یہ مسلم ہے کہ وہ لوگ نہیں چنیں گے, اللہ اس کو امام بنائے گا. اگر یہ مسلم بات ہے, اور آپ مجھے یقین ہے کہ آپ جو حاضر ہیں سارے یہ بات مانتے ہیں کہ امام مہدی کو اللہ بنائے گا وہ خود بخود نہیں بنے گا. تو جب اللہ بنائے گا تو کس طرح بنائے گا؟ اسے کہے گا نا کہ تم امام ہے, اس کے بغیر کس طرح بنا دے گا؟ اور جس کو خدا امام بنائے اس کا ماننا فرض کر دیتا ہے. اور اس عقلی نتیجے کی تائید میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی کی خبر پاؤ تو برف کے پہاڑوں پر سے بھی گھٹنوں کے بھل چل کر جانا پڑے تو جاؤ فبایعو ہو, اس کی بیعت کرو. ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی عجیب احسان ہے حضور اکرم کا, عظیم الشان احسان ہے اپنے غلام پر کہ فرماتے ہیں اس کو میرا سلام کہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا جاؤ اور اس کی بیعت کرو. تو نبوت اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبوت یہ چیز نہیں ہے کہ خدا خود مقرر کر دے کسی کو امام اور اس کی اطاعت فرض کر دے, تو اس کے سوا پھر نبوت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہوتی نبوت کے سوا. اور اگر آپ کے نزدیک یہ نبوت نہیں تو پھر ہم نبوت مانتے ہی نہیں. ہم تو اس تشریح کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ آپ وہ امام مہدی ہیں, اور جو بھی امام مہدی کا منصب تھا ہمارے نزدیک وہی امتی نبوت کا منصب ہے, اس کے سوا نہیں ہے. آج ایک شیعہ خاتون تشریف لائیں, انہوں نے کہا مجھے قرآن سے بتاؤ. میں نے کہا میں قرآن سے آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. ایسا کامل طور پر خدا کا مطیع نبی ہے کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں فرماتے, جو بھی کہتے ہیں مبنی بر وہی کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان فرمایا, عجیب شان کا نبی ہے, سنیے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایسا کامل طور پر خدا کا تابع فرمان ہے کہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا, جو بات کرتا ہے مبنی بر وہی کرتا ہے. تو لازمن اگر حضور اکرم نے کسی کو امام مہدی کہا ہے تو قرآن میں اس بات کی جڑ ہونی چاہیے. اہل قرآن جو اعتراض کرتے ہیں اس لحاظ سے جائز ہے, وہ کہتے ہیں حدیث میں تم امام مہدی دکھاتے ہو, قرآن میں جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں تمہاری نظر کوتاہ ہو گئی ہو تو اور بات ہے, مگر حضور اکرم نے تواتر سے جس بات کو بیان فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو. چنانچہ دو جگہ قرآن کریم میں امام مہدی کی تعریف بیان فرما دی گئی ہے, جب میں پڑھوں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ موجود تھی اور پتہ نہیں لگ رہا تھا. قرآن کریم انبیاء کا ذکر کرتا ہے, پہلے انبیاء بیان کرتے کرتے فلاں نبی تھا فلاں نبی تھا فلاں نبی تھا, اور اس کے بعد خلاصہ یہ نکالتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ جتنے انبیاء تھے ان کو ہم نے امام بنایا تھا, یہدونا بے امرنا, اور وہ ہمارے امر کے بغیر ہدایت نہیں دیتے تھے, یعنی مادی تھے. مادی اس کو کہتے ہیں جو پہلے ہدایت پائے پھر آگے جاری کرے, اپنی طرف سے بات نہ کرے. تو مادی لفظی ترجمہ ہے اس یہدونا بے امرنا کا, اور امام بھی ساتھ موجود ہے. تو یہ بحث بھی ساتھ ان سے طے ہو گئی کہ وہ جو کہتے تھے کہ صرف حضرت ابراہیم امام ہیں یا بعض امام ہیں, یہ مسئلہ حل ہو گیا. قرآن کریم تمام انبیاء کو امام قرار دیتا ہے, اور دوسری آیت میں بھی جہاں ذکر فرمایا وہاں انبیاء کا ذکر فرمایا. تھوڑا سا وہ پریشان ہوئی میں نے ان سے کہا, وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور بھی. میں نے کہا آپ تلاش کر لیں سارا قرآن کریم, کسی غیر نبی کے لیے قرآن کریم نے امام اور ہماری ہدایت کے مطابق ہدایت جاری کرنے والے کے لفظ جاری نہیں فرمائے. اور یہ ہے امام مہدیین, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی اصطلاح قرآن سے اخذ فرمائی ہے اور اسی کی تشریح میں باتیں بیان فرمائی. بس امام مہدی کا لفظ خود نبوت کو چاہتا ہے, لیکن خاتم النبیین کے بعد جس کا آخری قول جاری ہو چکا ہو, جس کی آخری شریعت آ چکی ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت اس سے باہر مل سکے. اس لیے لازمن غلام آئے گا, آقا نہیں آ سکتا آزاد. اگر کوئی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو قابل غور سمجھا جا سکتا ہے. اگر ایک شوشہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے باہر جانے کی بات کرتا ہے تو لازمن جھوٹا ہے اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بس جماعت احمدیہ کی جو تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, ایک ذرہ بھی اس تعلیم میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم کی تعلیم سے باہر نہیں ہے. جو کلیتاً مادی ہو, کامل غلام ہو, وہ بے عزتی کا موجب کس طرح بن گیا؟ وہ تو فخر کا موجب بنتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں, جب میں نے ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر بے عزتی ہونی تھی کسی طرح تو وہ تو مسیح کے آنے سے ہونی چاہیے, یعنی امت محمدیہ کو ضرورت ہو ایک نبی کی. اگر نبی کی ضرورت نہیں تھی تو نبی سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی خدا تعالیٰ کو؟ یعنی علماء غور نہیں کرتے کہ معمولی معمولی حکمت کی باتیں انسان میں تو تلاش کرتے ہیں, اللہ سے اللہ کو اس سے خالی کر دیتے ہیں. آپ کبھی وہ چیز سنبھال کے نہیں رکھتے مستقبل کے لیے جس کی مستقبل میں ضرورت نہ ہو, اور اگر آپ لا علم ہیں تو ضرورت سے زیادہ احتیاطاً رکھ لیں گے, لیکن اگر صاحب علم ہیں تو کبھی ضرورت سے بڑھ کر چیز نہیں رکھیں گے. تو نبی مسیح نے اگر بطور نبی اللہ اترنا تھا تو لازمن کسی نوع کی نبوت کی ضرورت تھی. جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ حرج کوئی نہیں, کیونکہ وہ آ کر امتی ہو جائے گا. نبی تو رہے گا لیکن امتی ہو جائے گا, اس لیے کوئی بےعزتی نہیں. ہم کہتے ہیں ایک بات تو پھر اتفاق متفق علیہ ہو گئی نا, کہ امتی نبی سے حرج کوئی نہیں ہوتا. اب بحث یہ ہے کہ پرانا نبی امتی ہو آ کے یا امتی کو امتی نبوت مل جائے, اب یہ گفتگو چل پڑتی ہے. صرف امتی کے نبی ہونے میں تو حرج ختم ہو گیا, کیونکہ علماء خود کہتے ہیں کہ مسیح اس لیے حرج کا موجب نہیں کہ وہ آتے ہی امتی ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں حرج واقع ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. کسی گھر کو ضرورت ہو کسی دفاع کی اور وہ ضرورت اپنوں سے پوری نہ ہو سکے, تبھی غیر کی مدد آتی ہے. یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ آپ دفاع کے قابل ہوں اور پھر بھی چین سے مدد مانگے اور امریکہ سے مدد مانگے. امریکہ آپ سے مدد نہیں مانگتا. انگلستان کو فوکلینڈ پہ ہم ضرورت پڑی تھی, اس نے آپ سے مدد نہیں مانگی, اس لیے کہ اپنے طور پر وہ طاقتور تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ میرے بس کی بات ہے. لیکن جب بس سے باہر نکل کی جاتی ہے بات تو پھر مدد بھی مانگی جاتی, بڑی بڑی حکومتیں بھی مانگ لیتی. امت محمدیہ کیوں محتاج ہوئی امت موسوی کی مدد کی؟ یہ ہے غیرت والا سوال. تو مقام کیا ہے مسیح کا کہ جو جس کو قرآن تو یہ کہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل, اور وہ امت محمدیہ میں آ کے بھی نبوت کر جائے؟ ہرگز اس کا کوئی مقام نہیں, اور شان مصطفی کے یہ خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن جب وہ نازل ہوگا, اگر وہ پرانا نازل ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کو منسوخ تو نہیں کر دے گا. جہاں یہ لکھا ہوگا رسولا الی بنی اسرائیل, مسیح کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا, ایک محدود علاقے کا رسول, محدود قوم کا رسول, محدود زمانے کا رسول, اور امت محمدیہ پہ آ کے نبوت کرے گا جو تمام عالم پہ پھیلی ہوئی ہوگی اور رحمت للعالمین کی نمائندہ ہوگی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ غیرت کا مقام ہے کہ غیر امت میں سے کوئی آئے اور امت محمدیہ میں نبی بنے, نہ کہ یہ غیرت کا مقام ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی کامل غلام وہ منصب پا جائے جس منصب کی امت کو ضرورت ہے. ضرورت کیوں ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہے. قرآن کریم جس وقت نازل ہوا اس وقت میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ کوئی فرق نہیں دیکھتے؟ یعنی قرآن وہی ہے, سنت بھی موجود ہے, تعلیم کامل ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود مسلمان کہلانے والوں میں جو آج مسلمان کہلا رہے ہیں ان مسلمان کہلانے والوں سے زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کہلاتے تھے. کمی کس چیز کی ہے؟ کامل شریعت موجود, ہر چیز موجود, کچھ تو بات ہوئی ہوگی, صرف نبوت کی کمی ہے. علماء بھی موجود ہیں, اولیاء بھی رہے ہیں امت میں, دوسرے سارے مراتب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کھلے ہیں اور جاری ہیں نبی سے نیچے نیچے. تو جب سب مراتب موجود تھے تو یہ تنزل اس حد کو پہنچ جائے کہ یوں لگے انسان کی جیسے قبر کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے. اور جب یہ حالت ہو گئی تو آن حضور نے پھر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تمہارے اندر سے ہی اولیاء اور بزرگ اور اقطاب اٹھ کر امت کو سنبھال لیں گے؟ فرماتے ہیں مسیح ابن مریم نازل ہوگا تو تمہاری حالت بدلے گی, اس کے بغیر نہیں بدلے گی. امت محمدیہ ہی میں سے ہو اور غیر امت کی یہ امت محتاج نہ بنائی جائے. قرآن کریم تو فرماتا ہے کن تم خیرا امت اخرجت للناس, اے محمد مصطفیٰ کی امت تم تمام امتوں میں سب سے افضل ہو, اس لیے کہ بنی نو انسان کے فائدے کے لیے نکالی گئی. اخرجت للناس ہے, بنی نو انسان پر احسان کرنے کے لیے پیدا کی گئی. بنی نو انسان سے احسان لینے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی امت, لیکن حال کیا ہو چکا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ امت موسویہ کا نبی جب تک نہیں آتا ہم نہیں زندہ ہوں گے اور اسلام غالب نہیں ہوگا. عقیدہ یہ بن گیا ہے, عمل یہ ہو گیا ہے کہ جب تک غیر قومیں ہمیں سہارا نہ دیں, نہ ہماری معیشت, نہ ہماری سیاست, نہ ہمارا اقتصادی نظام, اور ہر جگہ یہ حال چل رہا ہے, تو وہ قوم جو ساری دنیا کو خراب ڈالنے کے لیے پیدا کی گئی تھی اس کا یہ حال ہو چکا, اور ابھی کہا جاتا ہے کہ ضرورت کوئی. اگر مرض کھلے ہیں, اگر بیماریاں جاری ہیں, تو اس کا بہترین علاج سے تکلیف کیا ہوتی ہے, اس کا بہترین علاج بند کرنا رحمت تو نہیں قرار دیا جا سکتا تھا. بس نبوت سے بہتر کون سا علاج ہے روحانی بیماریوں کا؟ صرف فرق وہی رہے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل آقا ہیں اور قیامت تک کے رسول ہیں. آپ کی شریعت میں کوئی نہیں جو دخل دے سکے, اور آپ کا سکہ چلے گا. غلامی میں جس طرح دوسرے مراتب پیدا ہوتے رہے ہیں, یہ مرتبہ بھی اللہ چاہے اور ضرورت سمجھے تو پیدا فرما سکتا. یہ ہے ہمارا ختم نبوت کا تصور.